الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی دوسری روح اور دوسرے باب میں علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے. اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں، جن کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور بلا شبہ علم دین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بڑے کام کی چیز ہے. جیسے جاہل ہونا بڑے ہی عیب کی بات ہے، بڑے ہی نقصان کی بات ہے، سو عذابوں کا ایک عذاب ہے، ایسے ہی دین کے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. اگر کوئی باقاعدہ عالم بنے تو سونے پہ سہاگا بہتر ہی بہتر، وہ تو بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی نصیب فرمائے شکر ادا کرے. لیکن ہر آدمی کے ذمے یہ ضروری نہیں ہے اور آسان بھی نہیں. لیکن بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا یہ تو فرض عین ہے. اور یہ فرض عین ایسا ہے کہ روز مرہ ہمارے ذمے ہے. جہاد بھی فرض عین ہوتا ہے مگر روزانہ نہیں ہوتا. تبلیغ بھی کبھی فرض عین ہوتی ہے مگر ہر روز ہر دم نہیں ہوتی. لیکن بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا ہر دم ہر روز فرض ہے. یہ جب تک حاصل نہ کرے فرض ہے، اور حاصل نہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر اس کے حاصل کرنے کے آسان طریقے بھی بیان فرما دیے، اور ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. آخر میں یہ فرمایا ہے دو چیزوں سے پرہیز بتلایا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے احباب اور خواتین و حضرات، علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دو باتوں سے اجتناب کریں، کیونکہ ان کا نقصان بہت زبردست ہے اور وہ نقصان دنیا کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی. تو ایسے نقصان کی چیز سے تو بچنا ہی چاہیے. اور آج کل ان دو باتوں سے بھی کم بچا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم دین تو حاصل ہو ہی نہیں رہا اور الٹا نقصان ہو رہا ہے. بلکہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج کل ہماری جو اصلاح نہیں ہو رہی، جو لوگ کسی بزرگ کی خدمت میں جا رہے ہیں، ان میں خاص خاص لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں اور ان کو بڑا اپنے شیخ سے دینی فائدہ ہوتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تعلق معاملہ نصیب ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کو فائدہ نہیں ہوتا. ان کی وہی حالت رہتی ہے جو شروع میں تھی. کسی کو آئے ہوئے ایک سال ہو گیا، اس کا وہی حال ہے. کسی کو دو سال ہو گیا، اس کا وہی حال ہے. کسی کو تین سال، کسی کو چار سال، کسی کو پانچ سال، کسی کو دس سال ہو گئے، لیکن جو شروع میں حالت تھی اب بھی وہی حالت ہے. پانچ سال کے بعد، دس سال کے بعد تو کہیں سے کہیں پہنچنا چاہیے. لیکن نہ ان کا ظاہر سدھرا، نہ ان کا باطن سمرا، نہ شریعت کی تابع داری کرنے کی عادت پڑی، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب ہوا. بس جیسے پہلے حالت تھی ویسی کی ویسی اب بھی حالت ہے. اس کی وجہ بھی بیشتر وہ دو باتیں ہیں جن سے حضرت نے بچنے کے لیے فرمایا، ان سے بچتے نہیں ہیں، ان سے احتیاط نہیں کرتے، اجتناب نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں اصلاح کے اندر بھی رکاوٹ ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مذکور ہے. ایک شخص ان کی خدمت میں دس سال تک رہا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں دس سال رہا. دس سال کے بعد پوچھنا، حضرت دس سال ہو گئے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے، آج تک میں نے آگے وہ کرامت ہی نہیں دیکھی. یعنی وہ کرامت کے انتظار میں رہتا، اور کرامت کسی بزرگ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. کسی بزرگ کی ساری عمر کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، پھر بھی وہ بزرگ ہے، اللہ والا ہے. کسی کے بزرگ ہونے کے لیے، اللہ والا ہونے کے لیے صاحب کرامت ہونا کوئی ضروری نہیں، صاحب کش ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صاحب ذوق و شوق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اچھے اچھے خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے. کسی کو زندگی پر ایک بھی اچھا خواب نظر نہ آئے، ساری زندگی کبھی کیف و سرور نصیب نہ ہو، ساری زندگی کبھی الہام نہ ہو، کشف نہ ہو، کرامت صادر نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ والا ہے. اور اس کے اللہ والا ہونے میں کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ اس سے بہتر ہے جس کو یہ باتیں نصیب ہوں. تو دس سال تک وہ انہیں خدمت میں رہا، اس کو فائدہ ایسے دن نہیں ہوا کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں تھا، وہ کرامت دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو کرامت جب کوئی صادر ہوتے ہوئے نظر نہ آئی، تو اس نے پوچھا کہ حضرت دس سال ہو گئے آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی، ایک چڑیا بھی آپ نے اب تک زندہ نہیں کی. تو اب حضرت نے اصل کرامت کی طرف متوجہ فرمایا. میں تم نے کرامت تو نہیں دیکھی مگر یہ بتاؤ کہ تم نے 10 سال کے عرصے میں کوئی عمل خلاف سنت بھی دیکھا؟ کہ نہیں حضرت اب کوئی عمل میں نے سنت خلاف نہیں دے گا. تمہیں اس سے بڑی کرامت کیا دیکھو گے؟ یہ ہے اصل کرامت جس کو حاصل کیا جاتا ہے بزرگوں سے. اب کو اس کو تو حاصل کرنے نہیں, جیسے اس نے اس کو تو حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ کی. توجہ کی تو جس اس چیز کے حاصل کرنے کی طرف کی جو کہ بزرگی کے لوازمات میں سے ہے ہی نہیں, یعنی کرامت وہ حاصل ہو نہیں سکتی تھی تو حاصل ہوئی نہیں, 10 سال ضائع ہو گئے. حاصل کرنے کی یہ چیز تھی کہ جیسے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ متبع سنت, وہ بھی ان کو دیکھ کر متبع سنت بنتا, وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر سنتوں کی پیروی کرتا. یہ اختیار میں, یہ ہر دم ہر وقت ہر آدمی بآسانی حاصل کر سکتا ہے. یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ایک شعبہ ہے, بلکہ اس میں بھی اعلیٰ درجے کا شعبہ ہے. تو وہ صحبت میں تو آیا اور رہا بھی 10 سال اور رائی کے دانے کے برابر فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اس کی نیت ہی کچھ اور تھی. بعض لوگ اس لیے بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں تاکہ ہم بھی خلیفہ بنے. 2 دن گزرے نہیں اور خلافت کا ارادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کے خلیفہ بن جائیں گے, پھر ہم بھی پیر صاحب بن جائیں گے, پھر ہماری بھی مجلس جمیں گے, پھر لوگ ہمیں بھی جھک جھک کر سلام کریں گے, ہمارے ہاتھ چومیں گے, مزہ آئے گا. یہ تو غیر اللہ ہے, یہ تو بڑا پن ہے, یہ تو تکبر کی ایک قسم ہے. یہ تو جو اس نیت سے آئے گا کبھی اس کو ساری عمر فائدہ نہیں ہوگا, چاہے 100 سال کسی کی خدمت میں گزار دے, کیونکہ تو بڑا بننے کی نیت ہے, بڑا بننے کا ارادہ ہے. اور اللہ والوں کی خدمت میں بڑا بننے کے لیے آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یا تو جو اپنے آپ کو مٹائے وہ کامیاب ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور حضرت کی باتیں اکثر حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی باتوں سے ماخوذ ہوتی تھی, کہ اصلاح و تربیت کے راستے میں, کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کے راستے میں پہلا قدم بھی تواضع ہے, آخری قدم بھی تواضع ہے. ایسے حضرت کے مواعظ میں ایک واقعہ ہے تو بیت اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا, خواجہ بیت اللہ احرار رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے بزرگ گزرے. لیکن یہ بزرگ جو تھے ظاہری طور پر بھی بڑے مالدار اور رئیس اور نواب تھے, بادشاہوں کی سی زندگی گزارتے تھے. تو ان کی خدمت میں بھی ایک آدمی آیا اپنی اصلاح کی غرض سے, اور وہ ان کی خدمت میں رہا. تو اس نے جب حضرت کی یہ ظاہری مالداری اور بادشاہت دیکھی کہ بہت خوبصورت محل کی طرح ان کا مکان ہے, جب نکلتے ہیں تو بڑی اعلیٰ سواری پر سوار ہو کر کے آتے ہیں اور جاتے ہیں, چاروں طرف حشم خدم اور شاگرد اور مریدین ہوتے ہیں, ایک شاہی انداز ہے رہنے سہنے کا. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بزرگ نہیں معلوم ہوتے, دنیا دار معلوم ہوتے ہیں. تو اللہ والے مگر یہ دنیا دار معلوم ہوتے ہیں, دنیا کو اتنا دوست رکھا ہوا. اور ایک دوسرے واقعے میں جس میں اسی طرح کا واقعہ, اس میں صاحب واقعہ نے یہ مصرعہ بھی پڑھ دیا, نمر دستان کے دنیا دوست دارت, کہ اللہ والا وہ تھوڑی ہوتا جو مال و دولت کو دوست رکھے. وہ تو فقیرانہ حال رہتے ہیں. تو تو کسی نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ تو کچھ دنیا دار معلوم ہوتے ہیں، مالدار آدمی بہت ہیں، معلوم ہوتا ہے دنیا دار ہیں، مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ حضرت کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ زبان سے کہہ نہیں سکتا تھا، دل میں یہ سوچا، اور خانقاہ میں مقیم، خدمت میں حاضر باش، تو جو لوگ اخلاص سے کسی اللہ والی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور خدمت میں جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کا حال ان کے شیخ کے دل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ شیخ بھی مخلص اور مرید بھی مخلص، تو اللہ تعالیٰ اِنَّ لَا يُجْزِي أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیک روش اختیار کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ختم نہیں فرماتے، عطا فرما دیتے. تو شیخ کے دل میں اللہ پاک نے ڈال دیا کہ یہ میرے اس ظاہری مال و دولت سے دھوکے میں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر کوئی اللہ والا اگر مالدار ہو تو یہ اللہ والا ہونے کے خلاف نہیں ہے. جس حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی، داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ نے اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی تھی، اور صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، جس حضرت امام ابن عوف رحمۃ اللہ علیہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑے مالدار و رئیس تھے، لیکن سب اللہ والے تھے. تو حضرت خواجہ بیت اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ان کی اصلاح کا ارادہ فرمایا، اور حضرت کا معمول تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد نہر کے کنارے ٹہلنے کا. تو ایک دن فجر کے بعد نکلے، اس خادم کو، اس مرید کو ساتھ لیا، کچلوں پہ ٹہلنے کے لیے چلتے ہیں، اور ٹہلتے ٹہلتے اس سے باتیں بھی کرنے لگے، اور باتیں کرتے کرتے حضرت کچھ بات شروع کی کہ بھائی حج کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے، حرمین شریفین کے حاضری کو دل تڑپتا ہے، جس حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں کب مدینے میں، یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں، آج دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں کب مدینے میں، یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں. مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، الہی عمر اسی میں تمام ہو جائے، آمین. تو اس مرید نے کہا حضرت میرا بھی بڑا جی چاہتا ہے، اور کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کے ساتھ جانا نصیب ہو تو ذہن مقدر، شیخ کے ساتھ حج عمرہ نصیب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. تو حضرت صاحب چلو، اور حضرت جناب ایک دم سفر حج پر روانہ وہیں سے. تو یہ مرید چونکا، چلو حضرت تو یہیں سے چل پڑے، میرے پاس تو کچھ بھی سامان نہیں ہے، پیسہ بھی سب خانقاہ میں ہے، کپڑے بھی خانقاہ میں ہیں، سامان بھی وہاں پر ہے، قدم قدم پہ تو سامان کی ضرورت پڑے گی. تو کہہ رہے حضرت میرا تو سامان خانقاہ میں رکھا ہوا ہے، وہ تو کم از کم میں لے لوں پھر چلوں گا. بس میرا محل نہیں دیکھا اتنا بڑا، میرا کاروبار نہیں دیکھا اتنا اونچا، حشم ختم نہیں دیکھے، انہوں نے تو مجھے حج عمرے کے سفر سے روکا نہیں، اور تم کو تمہاری گٹھڑی نے روک لی، وہ گٹھڑی تمہاری دنیا ہے جس نے تم کو حج عمرہ کرنے کے سے روک دیا، اور حرمین شریفین کے مبارک سفر سے تم کو روک دیا، اور میرے محل نے مجھے نہیں روکا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. اور یہاں بھی وہ شعر پڑھا جا سکتا, مصرع پڑھا جا سکتا ہے جس میں دوسرا مصرع حضرت نے لگایا تھا. نمبر دستاں کہ دنیا دوست دارت, اگر دارت برائے دوست دارت, کہ اللہ والا وہ نہیں ہے جو دنیا سے دلچسپی رکھے. ہاں وہ اللہ والا ہو سکتا ہے دنیا سے اللہ تعالی کے خاطر تعلق رکھے, کہ دنیا حاصل کرے شریعت کے مطابق حاصل کرے, شریعت کے مطابق اس کو خرچ کرے, دل میں اس کو جگہ نہ دے, ہاتھ پیر دنیا میں رہے, اور دنیا ہاتھ پیر میں استعمال ہو, دل میں اللہ تعالی کی یاد بسی ہوئی ہو, تو وہ دنیا دار نہیں ہے. اور اسی گٹڑی دل میں اتری ہوئی تھی جس کے بغیر وہ جا نہیں سکتا تھا, تو فرمایا یہ تمہاری دنیا ہے کیونکہ دنیا نے تم کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا. تو اصل دنیا مال و دولت کا نام نہیں ہے, آل اولاد کا نام نہیں ہے. ایک شعر میں کہا گیا چیز دنیا از خدا غافل شدہ, نہ کماشو نکراو فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ دین سے غافل ہونا, آخرت سے غافل ہونا, اللہ تعالی سے غافل ہونے کا نام ہے دنیا. تو چاہے وہ ایک روپیہ ہو, چاہے وہ ایک کروڑ ہو, اور چاہے وہ ایک دکان ہو, اور چاہے پورا بازار ہو, اور چاہے ایک مکان ہو, اور چاہے محل اور قلعہ ہو, دنیا دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے. نیک و معاش و نقرہ و فرزند و زن, کپڑا چاندی اولاد اور بیوی کا نام دنیا نہیں ہے. اگر یہ شریعت کے مطابق ہوں تو نعمت ہے, اگر ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرے تو دنیا ہے جو کہ مضموم ہے. تو وہ حضرت خواجہ عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آیا, لیکن جناب اس کے ذہن میں یہ تھا, فائدہ ہی نہیں ہوا اس کو. تو حضرت نے جو دو باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر کوئی کسی بزرگ سے وابستہ ہو اور اپنی اصلاح کے اندر اپنی اصلاح چاہتا ہو لیکن ان دو چیزوں سے پرہیز نہ کرتا ہو تو اس کی بھی اصلاح نہیں ہوگی. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ اسی میں مبتلا رہتے ہیں, اس مبتلا رہنے کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی, اور برسا برس رہنے کے باوجود بھی ان کے حال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور کوئی ترقی نہیں آتی. وجہ یہ کہ وہ پرہیز تو کرتے نہیں. حضرت نے دو چیزوں سے پرہیز بتایا, ان سے ان کا پرہیز ضروری ہے, جس میں سے ایک پرہیز یہ, میں پہلے حضرت کی عبارت پڑھ کے سنا دوں, اس کے بعد پھر اسی کی وضاحت انشاءاللہ کر دوں. نمبر ایک, کافر اور گمراہ لوگوں کی مجلس اور ان کے جلسے جلوس میں ہرگز شرکت نہ کریں. کافر اور گمراہ لوگوں کی مجلس اور ان کے جلسے جلوس میں ہرگز شرکت نہ کریں, کیونکہ ان کی مجالس میں شرکت کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں. پہلی بات یہ کہ کفر اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے. کفر کی باتیں سننے سے, گمراہی کی باتیں سننے سے دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے, اور بعض دفعہ جوش ایمانی اور حمیت دینی کی وجہ سے ایسی خلاف شرع باتوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے, اور ایسے موقع پر غصہ کیا جائے تو اس سے فساد برپا ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, جس سے دنیا کا نقصان ہے. لڑائی جھگڑے میں وقت بھی برباد ہوتا ہے, روپیہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, اور بہت سی پریشانیاں اس کا باعث ہیں. اور اگر غصے کا اظہار نہ کیا جائے تو دھیرے دھیرے میں گھٹن اور رنجش پیدا ہوتی ہے. خامخواہ بیٹھے بٹھائے غم خریدنے سے کیا فائدہ. اس لیے اہل باطل کی مجلس میں شرکت سے بچنا از حد ضروری ہے. یعنی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کو دین کا صحیح علم آئے اور پھر اس پر اس کو عمل کی توفیق ہو, یا جو شخص بھی چاہتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو, اس کے اخلاق سدھرے، اس کے اعمال سمرے، اس کا ظاہر درست ہو، اس کا باطن چمکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نمبر ایک کافروں کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے دوستی کرنے سے بچے. کافر جیسے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، اور ہمارے یہاں کے آغا خانی بوہری، ذکری، جتنے ہیں یہ کافر، ان سب سے معاملات تو کرنا جائز ہیں، خرید و فروخت تو ان سے جائز ہے، لیکن ان سے دوستی، محبت کا تعلق، گہرا تعلق، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، میل جول، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. چاہے ظاہری اعتبار سے کتنے ہی با اخلاق ہوں، چاہے کیسے ہی نرم مزاج ہوں، اور کسی کو کیسے ہی ان کی اچھی اچھی عادتیں اور اچھی اچھی باتیں پسند ہوں، اور چاہے وہ کتنی ظاہری طور پر اسلام کے اور مسلمانوں کے خیرخواہ اور ہمدرد ہوں، تب بھی ان کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو ان کی ساری خوبی کو پانی پھیرنے والی ہے، وہ ہے کفر. وہ کفر کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو جس کمرے میں اندھیرا ہوگا، روشنی سے نکل کر وہاں جانے والا بھی تو اندھیرے میں ڈوبے گا. کمرے کے اندر تو زیرو کا بلب بھی نہیں ہے، اور باہر 5000 واٹ کا بلب جل رہا ہے، تو باہر تو کونا کونا چمک رہا ہے، وہ کمرے کے اندر زیرو کا بلب بھی نہیں ہے، تو وہاں کونا کونا تاریکی میں بھرا ہوا ہے. تو روشنی سے نکل کر کوئی اندر کمرے میں جائے گا، دروازہ بند کر لے گا، تو وہ بھی تو اندھیرے میں ڈوب جائے گا. بس ایسے ہی کافر کی صحبت میں جانے سے وہ کافر بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جو مسلمان وہاں بیٹھے گا وہ بھی ڈوب جائے گا. پھر بعض مرتبہ تو کافر کی صحبت سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان صاحب ایمان کا چراغ بھی گل ہو جاتا ہے. جتنے ہی مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ہندو ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، سکھ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، محض دنیا کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، نوکری اور ملازمت کی وجہ سے، رشتہ ناتا مفت میں ملنے کی وجہ سے، یہ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، نہ کافروں سے تعلق ہوتا ہے نہ یہ نوبت آتی. جیسے نیک صحبت سے کافر بھی بعض دفعہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اور مومن کے دل سے نور کی روشنی اس کے قلب کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. ایسی کفر کی ظلمت سے کبھی اللہ بچائے، ایمان کے صاحب ایمان کے دل میں بھی اندھیرا آ جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے، اللہ بچائے، یہ بہت بڑا نقصان. نیک صحبت سے ایمان آنے کا واقعہ یاد آیا اپنے اکابر میں سے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت جب ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اپنے وطن تشریف لے گئے انڈیا، اور وہاں انڈیا میں تو ہندو مسلمان سب مل جل کر رہتے ہیں، تو آپس میں پھر تعلقات بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے اندرونی سندھ کے اندر معاملہ ہے کہ مسلمان ہندو اکثر مل جل کر رہتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں، کہ محلے میں ہندو بھی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، آپس میں پھر تعلقات بھی ہو جاتے ہیں. اس سے جان پہچان تھی، میل ملاقات تھی، تو جب گئے اپنے گاؤں میں تو اس ہندو کے بارے میں پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہے، کس حال میں، اور خواہش ہوئی کہ چلو اس سے بھی مل لیں. تو جب ان کے آگئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے اور صاحب فراش ہے، اور سمجھو اس کا بچنا مشکل ہے. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خیال ہوا کہ بھئی ایک دفعہ اس سے مل تو لینا چاہیے، اور کافروں سے ویسے کبھی کبھار ملنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. دوستی کرنا، محبت کا تعلق رکھنا، گہرا تعلق رکھنا، یہ ناجائز اور منع ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں جانا، ان کے جلسے جلوسوں میں جا کے شریکوں نے، یہ سب ممنوع ہے. آپ ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. اور ہندوؤں میں آپ کو پتا چھوت چھات بہت زیادہ ہے، یعنی کسی کو بیماری لگ جائے گی تو اس سے بہت بچیں گے، اور ڈریں کہ ایسا نہ اس کی بیماری ہمارے لگ جائے. لہذا انہوں نے جب اندر گئے تو عجیب ماجرا دیکھا کہ اس ہندو کو جو ان کا باپ تھا، ساری عمر انہوں نے اپنی اولاد بھی بچوں کے لیے کمایا، ان کو بسیر روزگار کیا، اب اخیر عمر میں بیچارہ بیمار پڑ گیا. تو اس کی بیماری تھی ذرا خطرناک، تو سارے گھر والے اس سے ڈر کے مارے ایک طرف ہو گئے، اور اس کو اپنے کمرے سے نکال کر اپنی حویلی کے ایک کونے میں چھت کے نیچے ڈال دیا چرپائی کے اوپر، اور سب اس سے دور. یہ تو باپ رے باپ، بڑی خطرناک بیماری ہیں مبتلا ہے، کہیں اس کی بیماری ہمارے سے چپک جائے تو ہم بھی مر جائیں، مرنے سے بہت ڈرتے ہیں. لہذا اس کو دور ایک طرف ڈال دیا اور گھر والا کوئی اس کے پاس نہ جائے، اور کھانا اور دوا بھی ایک لمبے بانس میں ایک بالٹی لٹکا کر اس میں ڈال دیں اور وہ اس کے پاس پہنچا دیں، وہ بالٹی اتار لے بانس میں سے اور اسی میں سے کھانا کھا لے، اسی میں سے دوا پی لے. دوا دینے کے لیے بھی کوئی قریب نہ آئے کہ ایسا نہ ہو اس کی بیماری ہمارے چمٹ جائے اور ہمارے چپک جائے. تو یہ دیکھ کر وہ حیران دے گا کہ ارے بھائی یہ کیا کر رکھا تم نے. نکلا ابا جو ہے نا بہت خطرناک بیماری ہیں مبتلا ہیں، جیسے آج کل کینسر سے لوگ بڑے گھبتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہمارے نہ ہو جائے. وہ تو جس کے اللہ کا حکم ہوگا اس کی ہوگی، جس کے اللہ کا حکم نہ ہوگا وہ اس کے منہ میں سے نوالا نکالا کھا لے گا تب بھی نہیں ہوگی. مومن کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے. تو آپ نے جب دیکھا تو خیر، آپ تو سیدھے اس کے پاس جا کر کے اس کے سرانے بیٹھ گئے. سارے گھر والے ڈر گئے کہ باپ رے باپ یہ کیا کر رہے، مریں گے کیا؟ مرنا مرنا کچھ نہیں، جب پہلے وقت پہ مرنا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں مرنا. اور پھر اس بنیے کو دیکھا تو وہ پہچان گیا، اور وہ آمد پر بڑا خوش ہوا، پرانی یاد تازہ ہو گئی، اور انہوں نے اس کا حال پوچھا. اس نے کہا کہ میں اپنی بیماری سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہے جتنا اپنے گھر والوں کے اس رویے سے تکلیف ہے، کہ میں تو جیتے جی مر گیا. ایک تو تکلیف، اور تکلیف میں نہ کھانے کو جی چاہے، نہ پینے کو جی چاہے، نہ نیند آئے، ہر وقت بے چینی، ہر وقت تکلیف. اس سے بڑھ کے یہ تکلیف کہ گھر والے چھوٹ گئے، اب نہ میری بیوی میرے پاس آتی ہے، نہ میری بیٹی میرے پاس آتی ہے، نہ میرا بیٹا میرے پاس آتا ہے، نہ بھائی بہن میرے پاس آتے ہیں، سب دور سے دیکھتے اور وہیں سے خیریت پوچھ لیتے اور چلے جاتے. اب میرا کوئی غم گسار نہیں ہے، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں ہے، خدمت تو کون کرے گا، مجھے کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے. تم نے دیکھ لیا کہ قرآن تشتری کے ذریعے میرا کھانا دوا آتی. پھر تھوڑی سی باتیں ہوتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد اس بنی نے کہا کہ مولانا صاحب، مجھے تو بھائی آپ کا مذہب اچھا لگتا ہے، ہمارا مذہب تو جھوٹا ہے. تمہارا مذہب سچا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، بھائی مجھے تمہارا اچھا لگتا ہے، مجھے ایسا کرو کلمہ پڑھا دو. اللہ، فوراً میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوا اور کفر سے توبہ کی. تھوڑے دن میں ساتھ چلا اور دیکھتے دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی. 70 برس کافر کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، اللہ کا ولی بن کر گیا. کیا تو اللہ کا دشمن تھا. اور جناب تھوڑی دیر میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ صحبت بابرکت سے اس کو ایمان نصیب ہو گیا. ان کے دل میں جو ایمان روشن تھا، وہ شمع اس کے دل میں بھی منتقل ہو گئی، اور وہ دنیا سے ایمان لے کر گیا. تھا تو کفر کے اندھیرے میں، گیا ایمان کا چراغ لے کر. جیسے اس طرح نیک صحبت سے انسان کا باطن منور ہو جاتا ہے، کافر کی صحبت سے بعض مرتبہ بالکل ہی مومن کا دل تاریک ہو جاتا ہے. اور اگر تاریخ نہ بھی ہو تب بھی جناب کفر کی خبر کفر کے خبائص اور اس کی برائیاں اور اس کے نقصانات پاس بیٹھنے والے پر منتقل ہوتے. فارسی کا شعر ہے جو مشہور و معروف ہے، صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. نیک آدمی صحبت تجھ کو نیک بنائے اور برے آدمی صحبت تجھ کو برا بنائے. جیسا کافروں کی صحبت سے بچنا چاہیے. بعض لوگ ان کی ہولی دیوالی ہندوؤں کی ہوتی ہے اور بھی ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اس میں شریک ہونا بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور زہر ہے یہ، یہ سب زہر ہے. اس نے اپنے قرب و جوار کے اندر جتنے بھی کفار و مشرکین ہوں اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ دل کا گہرا اور محبت والا تعلق اور برادرانہ تعلق رکھنے سے بچنا چاہیے. حضرت نے اپنے اس ارشاد میں تین نقصانات بیان فرمائے ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے مجلس میں جانے سے، ان کے محفل میں جانے سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پاس بیٹھتا ہے تو کبھی کبھی بحث بھی ہو جاتی ہے. مسلمان اپنے مذہب کو اچھا بتائے گا، کافر اپنے مذہب کو اچھا بتائے گا، تو مناظرہ ہو جائے گا، بحث مباحثہ ہو جائے گا. بحث مباحثے سے تین نقصان ہوں گے. کبھی تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اللہ بچائے اللہ بچائے، مسلمان اس کی بات سے قائل ہو جائے گا. وہ کہے گا بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں غلط ہوں، چلو بھائی ایمان ہی گیا، اللہ بچائے. اس بار دفعہ اس طرح بحث مباحثے کے نتیجے میں انسان کا ایمان کا طوطا اڑ جاتا ہے. اور اگر ایمان نہ گیا اور اس کی باتوں پر آیا غصہ آئے گا، جو اس کے مسلمانوں کے مذہب کو برا کہہ رہا ہے اور اپنے مذہب کو اچھا کہہ رہا ہے، تو اس کو غصہ آئے گا. اب جب غصہ آئے گا تو یا تو یہ بھی غصے میں اس کو کھری کھری سنائے گا، جتنا غصہ کرے گا جتنی باتیں کرے گا اس میں گناہ در گناہ ہوتا چلا جائے گا. غصے کے اندر ان کو برا بھلا کہے گا، لان تان کرے گا، ملامت کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں بھی کہہ دے جو اس کے اندر نہ ہو، جھوٹ بول دے گا. یہ سارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بعض مرتبہ غصے میں جناب لڑائی ہو جاتی، اور لڑنے کے بعد پھر مقدمہ ہو جاتا ہے، عدالت تک نوبت آ جاتی، تھانہ کچہری کی نوبت آ جاتی. اب یہ کیا ہے، یہ سراسر نقصان ہو رہا ہے. نہ اس کے پاس بیٹھتا، نہ غصہ آتا، نہ بحث ہوتی، نہ مناظرہ ہوتا، نہ جھگڑا ہوتا، نہ لڑائی ہوتی، سکون سے رہتا نہیں رہتا. اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی صحبت میں جانے کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں ایک مسلمان کے. تو کافروں کی صحبت میں، فاسقوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک نقصان یہ کہ جناب جانی نقصان بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے. قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی، مار پٹائی کی نوبت آ گئی تب بھی جسمانی نقصان، تھانہ کچہری ہو گئی تب بھی پیسہ برباد، وقت برباد، ذہن برباد. ایک نقصان یہ ہو گیا، ایک نہیں بلکہ کئی نقصانات ہو گئے. اور ایک نقصان یہ کہ یا بیچارہ یہ خاموش رہے گا، وہ تو اسلام پہ اعتراض پہ اعتراض کرے چلے جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور یہ اس کے آگے بول نہیں سکتا، کسی بھی وجہ سے نہیں بول سکتا کہ وہ اس سے بہت اونچے ہے، یہ اس سے بہت نیچے ہے، وہ افسر ہے، یہ ماتحت ہے، یا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ کم پڑھا لکھا ہے، بول نہیں سکتا اس کے آگے، تو پھر بھائی دل کے اندر گھٹن پیدا ہوگی، طبیعت کے اندر بوجھ پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، غیبتیں کرے گا، الزامات لگائے گا، تہمتیں لگائے گا۔ اب یہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، اگر اس کے پاس نہ بیٹھتا تو نہ بحث ہوتی، نہ مباحثہ ہوتا، نہ مناظرہ ہوتا، نہ یہ طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہوتی۔ اب یہ گھٹن اندر ہی اندر یہ بھی تو تکلیف دے رہی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں نہ جانے کتنے گناہ ایسے صادر ہو رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ ساری تفصیل کافروں اور گمراہوں کی حضرت نے بیان فرمائی ہے۔ گمراہ وہ بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہوتے ہیں، وہ جیسے بدعتی، اہل بدعت جو ہمارے ملک میں بہت پائے جاتے ہیں اور طرح طرح کی بدعات ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، وہ گمراہ لوگوں کے اندر شامل ہے۔ روافض جن کو شیعہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، قادیانی یہ تو کافر ہی ہیں۔ تو کافر فرقے جو ہمارے ماحول و معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور وہ فرقے جو کہ گمراہ اور بے دین ہیں چاہے بعض ان میں سے مسلمان بھی ہوں، جیسے غیر مقلد ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، بدعتی پائے جاتے ہیں، بعض روافض پائے جاتے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن فاسق و فاجر ہیں، یہ سب گمراہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کافروں کی صحبت سے بچے، ان سے ہی بچے، کافروں سے تو بچتے ہیں بعض لوگ لیکن ان فرقے والوں سے، ان گمراہ لوگوں سے بعض لوگ نہیں بچتے، اور یہ ہمارے ماحول معاشرے میں ملے جلے رہتے ہیں تو آئے دن جناب ان سے بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے، مناظرہ ہوتا رہتا ہے، وہ ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، ہمارے آدمی ان کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ان کی عبارتیں کاٹ چھانٹ کر بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں، تو عام لوگ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، اور فساد نہ ہو تو جناب بیٹھے بٹھائے یا شک شبہ ہو جاتا ہے، شک شبہ نہ ہو تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، پھر ڈھونڈتے ہیں کسی عالم کے پاس جائیں، اپنے مسلک کے کسی بزرگ کے پاس جائیں اور اس سے جا کر کے اطمینان کریں، اب کبھی ملتا ہے کوئی بزرگ اور عالم، کبھی نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے تو بعض مرتبہ وہ مطمئن کرتا ہے، بعض مرتبہ مطمئن نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت ہوتا رہتا ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی زہر ہے بھائی، اس سے آدمی کی اصلاح و تربیت میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے اندر بھی انسان کے زبردست خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے کافر لوگوں سے، گمراہ لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے، اور ان کی خدمت اور صحبت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات اس سلسلے کی ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہے، گمراہ تو نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے بالکل دین سے آزاد ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شریعت کی پاسداری، داڑھی منڈی ہوئی ہے، انگریز لباس پہنا ہوا ہے، انگریزیت کا غلبہ ہے، دینداری کا نام نہیں ہے، لیکن ہے بڑا شریف اور با اخلاق ظاہراً۔ بعض ایسے لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور ان سے بھی میل جول رکھتے ہیں اور ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے برادری میں بھی ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں، پڑوسیوں میں بھی ہوتے ہیں، محلے میں بھی ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن دین سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ بعض مرتبہ دین پر اعتراض بھی کرتے رہتے اور اہل دین کا مذاق بھی اڑاتے رہتے اور علماء پر اور صلحاء پر اور دینداروں کے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی گمراہ لوگوں کے حکم میں ہیں، بے دین لوگوں کے حکم میں ہیں، ایسے لوگوں سے بس ایک عام مسلمان کی حد تک تو تعلق رکھا جا سکتا ہے کہ جب ملیں تو سلام کر لیں یا وہ سلام کرے تو ہم جواب دے دیں، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کر لیں، لیکن وہ بھی دوستی کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کی صحبت میں رہنے سے بھی بیٹھنے سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی یہی نقصان ہوگا جو حضرت نے کافروں اور گمراہ لوگوں کا نقصان بیان فرمایا ہے. ایک بات تو حضرت نے یہ بیان فرمائی، دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی فاسق ہو چاہے کوئی گمراہ ہو، اس سے کسی مسئلے میں کبھی کوئی بحث نہیں کرے. بحث کرنے سے بالکل پرہیز کرے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں، پہلے حضرت کا ارشاد سن لیں پھر اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، کسی سے خامخواہ بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ اس میں اکثر وہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا اوپر ذکر آیا. اور اہل باطل کی مجالس میں شرکت اور خامخواہ بحث کرنے سے ایک بڑی خرابی یہ کہ کوئی کفر کی بات، کوئی کفر کی بات یا گمراہی کے بعد ایسی کام میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بخود دل میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے پاس اتنا علم ہے نہیں جو اس شبہ کو دل سے دور کر سکے. اور میں نے ایسے سازو کیا کہ پھر کہیں جا کر کے بھی بعض دفعہ وہ شبہ دور نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے پاس گیا وہ بھی چھوٹا آدمی ہے علم کے اعتبار سے، اور وہ اس کا شبہ دور نہیں کر سکا تو اور پکا ہو جائے گا. تو بھائی ایسا کام یہ کیوں کرے جو اتنا بڑا نقصان ہو جائے؟ اس لیے کہ سارے ایمان کا دار و مدار تو یقین پر ہے. اس ایمان ہی میں اگر ذرا سا شبہ ہو گیا تو بس ایمان کی خیر نہیں، اللہ کچھ ایسی بات فرماتے ہیں. اور اگر کوئی خامخواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دیں کہ ہم سے ایسی باتیں نہیں کریں، اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کسی عالم کے پاس جائیں. اس طرح اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے سے جان چھوٹ جائے گی. یہ مرض ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر خاص طور سے بحث کرنے کی عادت ہوتی اور جواب دینے کی عادت ہوتی. جو بحث کر رہا ہے وہ بھی کوئی عالم نہیں ہے، اور جو جواب دے رہا ہے سنی مسلمان ہے وہ بھی کوئی عالم نہیں، لیکن بحث کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے کیونکہ فضول وقت ضائع کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، فضول باتیں کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، فضول بحثیں کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اس لیے آج کل اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث ہوتی رہتی. اسی میں سے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آج کیا تھا کہ یہ ہوتی ہے کہ جناب کسی غیر مقلد سے جان پہچان ہو گئی، اب غیر مقلد اپنے مذہب کے مطابق اس بات کا کو قائل کرنے کی کوشش کرے، ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں حدیث کے مطابق کرتے ہیں، تم حدیث کے خلاف کرتے جو بالکل غلط ہے. نہ وہ پوری طرح حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تم حدیث کے مطابق نہیں چلتے. ہاں ٹھیک ہے، ان کی جن حدیثوں پر جن حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں ان پر نہیں عمل کرتے، مگر دوسری حدیثوں پر تو عمل کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں اور پھر ان کو حدیثیں دکھلا دیتے ہیں، تو جناب اس بحث کے نتیجے میں جو مقلد ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے واقعی ہم تو حدیث کے خلاف چل رہے ہیں اور یہ بالکل حدیث کے مطابق چل رہے ہیں، اب جناب وہ بھی غیر مقلد ہو جاتا ہے. اور اگر غیر مقلد نہ ہوا تو پھر جناب اس کو شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق ہے یا نہیں، غیر مقلد تو بالکل حدیث کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اب جناب اس کو فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں حدیث ثابت ہونی چاہیے، اب جناب علم ہے نہیں، اب اس کو اس کی فکر پڑ جاتی ہے کہ کس طرح ثابت کروں. اب یا تو عالم میں پاس جائے گا کہیں اس کو تسلی ہو، کہیں تسلی نہیں ہوگی تو جناب شک شبہ میں مبتلا ہو گیا، یا پھر غیر مقلد ہی ہو گیا. یہ کیوں ہوا؟ بحث کرنے کی وجہ سے، بات کرنے کی وجہ سے، اور اس کی باتیں سننے اور اس کو جواب دینے کی وجہ سے. حضرت یہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں سے بالکل دور رہو، اس طرح ان سے بچو جیسے شیر سے بچتے ہیں، ان سے اس طرح دور رہو جیسے سانپ سے دور رہتے ہیں، ان سے اس طرح بچو جیسے موت سے بچتے ہیں اور جان بچاتے ہیں اپنی. ایسے لوگوں سے کوئی ان سے تعلق بھی مت رکھو، بس ایک مسلمان ہونے کی حد تک کبھی سردام دعا ہو تو ہو، لیکن یہ نہیں کہ ان سے دوستی کر لو اور ان کے پاس بیٹھو اور ان کی باتیں سننا شروع کر دو. اگر کوئی ایسا مل جائے اور خود ہی چمکنا شروع کر دے، ایسے چپکو بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، وہ خود بخود ان کا مشن ہی ہے کہ غیر مقلد دوسروں کو غیر مقلد بنائے اور بدعتی دوسرے کو بدعتی بنائے. اسی طریقے سے اللہ بچائے یہ گمراہ فرقوں کا، بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا مل جائے اور سمجھو کہ وہ قریب آنا چاہ رہا ہے، بس ہوشیار ہو جائے تم اور اسے ملنا جلنا بالکل بند کر دو. اگر وہ مل بھی جائے بس بھائی آپ اپنی مسجد میں چلے جاؤ، مہربانی، ہم سے ملنے کی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہو، ورنہ اگر ان کے پاس بیٹھو گے اور ان سے ملو گے تو اس سے وہی بحث مباحثہ شروع ہوگا اور اس سے شبہ پیدا ہوگا، اور شبہ کے نتیجے میں بڑا بھی نقصان ہو سکتا ہے، چھوٹا نقصان تو نقد ہو ہی جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ کا دل تو جل جائے گا، دل آپ کا جل جائے گا کہ وہ آپ کے بزرگوں کو برا بھلا کہے گا اور آپ لوگوں کو کہے گا کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں. نتیجہ یہ کہ آپ شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا نقصان مول لینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں. بس بہترین حال اس کا یہ کہ ایسے لوگوں سے بالکل دور رہا جائے. اگر کوئی زبردستی کوئی بات کرنا بھی شروع کرے، اسے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث کو جانتا نہیں ہوں، ہمارے علماء مدرسے میں موجود ہے، مہربانی کر کے وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر کے اپنا شبہ دور کر لیں، ہمیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ سنانے میں لگے آپ چھوڑ کے چلے جائیں، اس کے پاس بیٹھے نہیں، اس سے ملے نہیں، وہ سنائے تو اس کی باتیں بالکل نہ سنیں، اور کتنے ہی وہ کچھ کہتا رہا ہے اس کی بات پہ کوئی یقین نہ کریں. اکثر ان کا نظریہ غلط ہوتا ہے، ان کی باتیں غلط ہوتی. تو اس طرح سے ان سے جب آپ پرہیز کریں گے تب جا کر کے علم اپنا رنگ لائے گا اور اس کا اثر ہوگا. اور اسی طرح جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آپ جائیں گے تو باہر کی دو باتوں سے پرہیز کریں گے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہوگا اور وہ دیر پا ہوگا، اور اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن سمجھے گا. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما یا اللہ، عافیت نصیب فرما، تا زندگی عافیت نصیب فرما یا اللہ، تا زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو یا اللہ صحت سے خوب مالا مال فرما یا اللہ، صحت سے خوب مالا مال فرما یا اللہ، صحت سے خوب مالا مال فرما. دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے بیمار ہیں یا اللہ، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنی عنایت اپنی مہربانی سے ہم کو ہماری اولاد و نسل کو غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما یا اللہ، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ، جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیک رشتے عطا فرما، بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین اور اعلیٰ روزگار عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اعلیٰ اور بہترین روزگار عطا فرما. یا اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنے ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ، ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ، ہمیں کفار و مشرکین سے اور گمراہ لوگوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو ان کی صحبت سے، ان سے ملنے سے، ان کے جلنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان سے تعلق رکھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم سب کو اہل باطل کے ساتھ مناظرہ کرنے سے، بحث و مباحثہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ممتاز ہمیشہ اپنی یاد نصیب فرما. یا اللہ ہمارے باطن میں نور ایمان کو کامل فرما، ہمارے قلب کے اندر نور ایمان کو کامل فرما. یا اللہ نور ایمان کو کامل فرما. یا اللہ علم کے نور سے ہمارے باطن کو منور فرما. یا اللہ ہمارے باطن کو علم کے نور سے منور فرما. یا اللہ ہم سب کو جو علم دین کا درجہ فرض عین ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرما اور اس میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. برحمتک یا رحم.